سنیچر 18 اگست کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایوان صدر اسلام آباد میں حلف اٹھا کر باضابطہ طور پر پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ نئے پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو پہلے 100 دنوں میں کن مسائل کا سامنا ہوگا؟
چیلنجز جو ہیں وہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو معیشت کی بحالی ہے۔ 100-day plan جو انہوں نے دیا ہے وہ بہت ایمبیشس ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان تحریک انصاف نئے پاکستان اور تبدیلی کے وعدوں کے ساتھ حکومت میں آئی ہے، اور اب جبکہ عمران خان نے اپنی 20 رکنی کابینہ کا اعلان بھی کر دیا ہے، نئی حکومت کے اگلے 100 دن اس ضمن میں بہت اہم ہیں۔ تحریک انصاف کے 100 دن کے پلان میں کیا کچھ شامل ہے، سنیے عبید ملک سے۔
پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 100 روزہ پلان میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بدلنے، وفاق کو مضبوط کرنے، سوشل سروسز اور گورننس کو بہتر بنانے، زراعت کی ترقی، پانی کی کمی کو دور کرنے کے وعدے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں مفاہمت کا عمل شروع کرنے، جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے اور عام آدمی کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے وعدے بھی کیے گئے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی بھی نئی حکومت کے لیے اہم چیلنج ہوگی، جبکہ حکومتی معاملات کو آسان طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے اپوزیشن کا تعاون بھی درکار ہوگا۔
آج صبح پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایوان صدر اسلام آباد میں حلف اٹھا کر باضابطہ طور پر پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ شمائلہ جعفری سے سنیے احوال۔
صدر مملکت ممنون حسین نے سنیچر کو عمران خان سے وزارت عثمہ کا حلف لیا۔
میں عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔
تقریب میں شرکت کے لیے ایوان صدر میں نگران وزیر اعظم ناصر الملک، اہم سیاسی شخصیات، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، غیر ملکی سفارتکار، صحافی اور دیگر افراد شامل تھے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے سرکردہ رہنماؤں کے علاوہ 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے اراکین بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ انڈیا سے سابق کھلاڑی نوجوت سنگھ سدھو بھی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا۔
پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل کے مغربی علاقے غزنی میں دہشت گردوں کے حملے میں پاکستان کی جانب سے کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حملے کی وجوہات جاننے کے لیے کابل کو اندرونی معاملات کا جائزہ لینا چاہیے۔ خبر کی تفصیل صبر احمد کی زبانی۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے زور دیا ہے کہ افغانستان میں کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی میں پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے۔ آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی سختی سے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ غزنی حملے میں شامل کچھ طالبان جنگجوؤں کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے سرکاری سطح پر کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئی، اور سرکاری سطح پر معلومات کے تبادلے کے بغیر ان اطلاعات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
انسانی خدمات کے اعتراف میں نوبیل انعام حاصل کرنے والے اقوام متحدہ کے سابق سربراہ کوفی انان 80 برس کی عمر میں چل بسے۔ کوفی انان کے بارے میں مزید سنیے تابندہ کوکت سے۔
کوفی انان پہلے سیاہ فام افریقی سفارتکار تھے جو اقوام متحدہ کے سربراہ جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ اس عہدے پر 1997 سے 2006 تک کام کرتے رہے۔ کوفی انان کے دور میں عراق جنگ اور ایڈز کی وبا جیسے بڑے مسائل کا سامنا رہا۔ ان کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے کوفی انان فاؤنڈیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ایک عالمی مدبر اور انتہائی مصروف عمل بین الاقوامیت پسند تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی شفاف اور پرامن دنیا کے لیے جدوجہد کی۔ کوفی انان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں 2001 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔
انڈیا میں ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی ریاست کیرالہ میں مزید تیز بارشوں کا امکان ہے۔ انڈیا میں جاری غیر معمولی مانسون بارشوں کے باعث اب تک 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ صرف کیرالہ میں لینڈ سلائڈ کے باعث تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوٹریش کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں اقوام متحدہ کی موجودگی سے فلسطینی شہریوں کی بہتر حفاظت کی جا سکتی ہے۔ احوال ذیشان ظفر سے سنیے۔
حالیہ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوٹریش نے تجویز دی ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت ایک مسلح فورس یا پھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مبصرین کی اضافی تعداد ان علاقوں میں تعینات کی جائے۔ جون میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کے بعد جنرل اسمبلی کی ہدایت پر یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ ادھر فلسطین کے طبی حکام کے مطابق غزہ اسرائیل سرحد پر جمعے کے روز کیے جانے والے ہفتہ وار مظاہرے میں 2 فلسطینی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ مارچ سے شروع ہونے والے ان مظاہروں میں اب تک تقریباً 250 فلسطینی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔
شام سے آنے والی اطلاعات کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے ایک ایسے علاقے میں حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے جہاں امریکہ اور فرانسیسی فوجیں تعینات ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کیرلا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو مشن جاری ہے۔ اس قدرتی آفات سے اب تک کم از کم 300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ کئی افراد اپنے سیلاب زدہ مکانوں یا چھتوں پر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن 100 برس میں پہلی ریاست کیرلا میں اس قسم کی آفت کے آنے کے سب اسباب کیا ہیں، اس کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایوان صدر اسلام آباد میں حلف اٹھا کر باضابطہ طور پر پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ صدر مملکت ممنون حسین نے سنیچر کو عمران خان سے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا۔ پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان کو پہلے 100 دنوں میں کیا چیلنجز درپیش ہوں گے، یہی سوال میں نے اب سے کچھ دیر پہلے نامہ نگار شمائلہ جعفری سے کیا۔
چیلنجز جو ہیں، وہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو معیشت کی بحالی ہے۔ 100-day plan جو انہوں نے دیا ہے وہ بہت ایمبیشس ہے، اور اس میں دیکھیں ہم تو امپلائمنٹ جنریشن سے لے کر اوور آل جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے اس کو بہتری سے لے کر بڑے بڑے پولیٹیکل جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی بات اس میں کی گئی ہے۔ جو چیلنج اکانومی کا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ بیلنس آف پیمنٹ کا ایک کرائسس ہے، ہمیں پتہ ہے انفلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، روپے کی جو قدر ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے نیچے گئی ہے جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھی ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں کہ جب عمران خان یہ حکومت سنبھال رہے ہیں تو معیشت کی حالت اتنی خراب ہے، پھر آئی ایم ایف سے ان کو آتے ہی شاید کوئی بیل آؤٹ پلان لینا پڑے یا کسی نہ کسی اور ملک سے کچھ نہ کچھ مدد تو ان کو لینی پڑے گی۔ کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ مدد کے لیے، وہ پہلے بھی کچھ اپنے تحفظات جو ہیں وہ ظاہر کرتے رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج تو ریوائیول آف اکانومی ہے۔ پھر پانی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، واٹر شارٹیج پاکستان میں ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح کی صورتحال رہی، بہتری نہ آئی، تو 2025 تک پاکستان جو ہے وہ پانی کی شدید قلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اب ان کو اس کے لیے کیا کرنا ہے، سولوشن ڈھونڈنے ہیں، ڈیم بنانا ہے، ڈیم پیکنسنسس، اس کے لیے فنڈنگ، یہ ایک چیلنج ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑا چیلنج جو ان کے لیے دکھائی دیتا ہے وہ ہے بیلنس کریٹ کرنا سول اور ملٹری ریلیشنز میں۔ ابھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان کے تعلقات فوج سے کافی بہتر ہیں، وہ اس طرح رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے۔ فورن پالیسی میں یا اور معاملات میں جس میں روایتی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ فوج جو ہے اس کا دخل بھی رہا ہے اور وہ ڈومینیٹ کرتی ہے پالیسی کو، کیا عمران خان یہ پالیسی خود چلا پائیں گے؟ اگر خود چلانا چاہتے ہیں تو ان کا کیسا جو ڈیلیکیٹ بیلنس ہے ایک ان تعلقات میں وہ کیسا رہے گا؟ ہم نے دیکھا کہ کل پارلیمنٹ میں جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے بار بار یہ باور کرایا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی وجہ سے نہیں آیا، مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا۔ تو کیا وہ اپنی اس انڈیپینڈنس کو برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے؟ مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات ایک الگ چیلنج ہے۔ امریکہ کے ساتھ معاملات بگڑے ہوئے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد، انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہوتے ہیں؟ انہوں نے انڈیکیشن دی ہے وہ بہتری چاہتے ہیں، کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے؟ چائنا افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ تو یہ سب کچھ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ 100-day کا پلان جو انہوں نے دیا ہے وہ بہت ایمبیشس لگتا ہے۔ جو میری ان کے پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو پرسیو غلط کیا گیا ہے، ہم 100-day میں ایک ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کریں گے، لیکن یہ سب جو معاملات ہیں ان کو حل ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔
جی اچھا یہ بتائیں شمالا کہ عمران خان کی پارلیمنٹ میں جو تقریر تھی کل اس پر کیا رد عمل سامنے آیا؟
دیکھیے جو عمران خان کی تقریر تھی اس کے اوپر جو رد عمل ہے وہ کوئی بہت اچھا تو سامنے نہیں آیا. اس کو بہت زیادہ اس طرح سے لیا گیا ہے کہ لگتا ایسے تھا کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی جس میں ایجیٹیشن تھی, جس میں تلخی تھی. انہوں نے بہت مختصر خطاب کیا لیکن اس میں انہوں نے ایسی باتیں کی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, ہم کرپشن کرنے والوں کو اور دولت لوٹنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ اگر احتجاج کرنا ہے کسی کو تو ہم کنٹینر اسے ہم دیں گے, کوئی ہمیں 4 مہینے کنٹینر پہ رہ کر دکھائے. تو جو روایت ہے ہاؤس کی, جو سیاست کی روایت ہے, جو جمہوریت کی روایت ہے, تو دیکھا ہمیشہ یہی گیا ہے کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ تھوڑی میگنانیمیٹی شو کرتا ہے, تھوڑا دھیما پن شو کرتا ہے, اور اپوزیشن کا تو کام یہی ہے کہ وہ احتجاج کریں اور آواز اٹھائیں اور وہ اپنا شو کریٹ کریں. تو کل دیکھنے میں جو محسوس یہ ہوا کہ وہ جو انہوں نے شور مچایا تھا اور شو کریٹ کیا تھا تو اس میں کہیں اس کی رو میں عمران خان کہیں بہ گئے, اور جس طرح کا ان کے پاس کل ایک ہسٹورک ایک ان کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی ایک تاریخی موقع تھا کہ ایک تیسری پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچی ہے, حکومت میں آئی ہے. ڈائنسٹک جو پالیٹکس کی پاکستان میں بات ہوتی رہتی ہے اس کو توڑا گیا ہے اس تاثر کو. تو یہ ایک بہت بڑا موقع تھا, تاریخی موقع تھا, لیکن لگتا ایسا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جذبات کی رو میں بہت بہ گئے, اور جس طرح کا تاثر وہ قائم کر سکتے تھے, جو مورل ہائی گراؤنڈ وہ لے سکتے تھے, وہ شاید نہیں لے پائے.
نامنگار شمائلہ جعفری. پاکستان کی نئی حکومت پر بات جاری رکھتے ہیں اور وفاق سے رخ کرتے ہیں صوبوں کا. پہلے چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا, جہاں سوات سے رکن قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی محمود خان نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. تبدیلی کے نعرے کے تحت دوسری مرتبہ صوبے میں بننے والی پی ٹی آئی حکومت سے عوامی توقعات اس مرتبہ کہیں زیادہ نظر آتی ہیں, لیکن ساتھ ہی اس جماعت کو کئی نئے اور پرانے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ مسائل کس قسم کے ہیں اس پر ہمارے ساتھی رفت اللہ رگزئی نے پشاور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسماعیل خان سے گفتگو کی. سنیے رفت اللہ رگزئی کی اس رپورٹ میں.
خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس مرتبہ پی ٹی آئی کے اتحادیوں سے جان تو چھٹ گئی ہے, لیکن اب اپنی ہی اراکین کو مطمئن رکھنا ایک بڑا چیلنج ہوگا. پارٹی کی پالیسی ہے کہ ترقیاتی فنڈز کو خرچ کرنا بلدیاتی نمائندوں نہ کہ صوبائی اراکینی اسمبلی کا کام ہے. کیا ممبران صرف قانون سازی سے مطمئن رہیں گے؟
بلدیاتی اداروں کی کیپیسٹی نہیں ہے فنڈز یوٹیلائزیشن کی. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے اسپینڈنگ کی ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان میں کیپیسٹی نہیں ہے ٹو اسپینڈ دیٹ کائنڈ آف منی. پیسہ بہت ہے ان میں, پیسہ جو ہے خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے.
اب جب کہ مرکز اور صوبے دونوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو فاٹا انضمام کے مراحل بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جانے چاہیے. اس سال اکتوبر میں بلدیاتی انتخابات اور آئندہ برس صوبائی اسمبلی کے لیے سابق فاٹا میں انتخابات بڑے چیلنج ہوں گے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس پسماندہ علاقے کے لیے وعدے کے مطابق ہر سال 100 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ کا بندوبست کرنا ہوگا.
سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایک اور بہت بڑے قومی مسئلے سے جڑا ہے, اور وہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا اوارڈ, جو کہ پچھلی حکومت نے بوجوہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. انہوں نے مرجر تو کر دیا ہے اور ہمارے صوبے کے حوالے تو کر دیا ہے, تو باقی پیسے کچھ نہیں ہیں ہمارے پاس, نہیں ہے صوبوں کے پاس, نہیں ہے. ایک سال کا جو فنڈ انہوں نے دیا تھا لاسٹ ایئر کے جو بجٹ میں ریفلیکٹ ہوا تھا, اسی سے بھی یہ کام چلانے کی کوشش کریں گے.
پشاور میں پی ٹی آئی بی آر ٹی منصوبہ سابق دور کے آخری 6 ماہ میں مکمل کرنے میں ناکام رہی. اربوں روپے کے اس منصوبے میں تعمیراتی کمپنی کے انتخاب اور معیار پر سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرا بڑا منصوبہ سوات موٹر وے بھی مقررہ وقت پر مکمل نہیں ہو سکا. کیا صوبائی حکومت شفاف انداز میں یہ منصوبے مکمل کر سکے گی؟
سوات ایکسپریس وے بھی لون سے بن رہا ہے اور قرضہ لے کے بن رہا ہے, بی آر ٹی بھی قرضے کے پیسوں سے بن رہا ہے, تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. نیب کو بھی اس کا احساس ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی مداخلت سے یہ منصوبہ جو ہے وہ کٹھائی میں پڑ جائے اور لوگ جو ہے پھر نیب کو گالیاں دینا شروع کر دیں. وہ خود بھی اس کو اس حد لیول پر نہیں لے جانا چاہیں گے.
نئی صوبائی حکومت کو مرکز کی جانب سے 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ سستے مکانات کی تعمیر میں سے کتنا حصہ ملے گا، یہ بھی صوبے کے عوام کے مسائل حل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی نیوز، پشاور۔
اور ہم بات کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کی۔ عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی 5 اتحادی جماعتوں کے امیدوار تھے۔ وہ جامع فلسبیلا کے خاندان سے بلوچستان کے بننے والے 3rd وزیر اعلیٰ ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں موجود 59 اراکین نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالا۔ ان میں سے بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے امیدوار جام کمال کو 39 ووٹ ملے۔ ان کے مد مقابل متحدہ مجلس عمل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے مشترکہ امیدوار میر یونس عزیز زہری نے 20 ووٹ حاصل کیے۔ اسپیکر قدوس بزنجو نے جام کمال کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعلان کیا۔
جام کمال خان صاحب صوبہ اسمبلی نے 39 ووٹ حاصل کی۔
بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ جام کمال سن 1975 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ وہ جامع فلسبیلا اور سابق وزیر اعلیٰ جام یوسف مروم کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ ان کا تعلق آلیانی خاندان سے ہے، جو کہ قیام پاکستان سے قبل ریاست الاسبلا کے حکمران تھے۔ انہوں نے عملی سیاست کا آغاز بلدیاتی انتخابات سے کیا۔ سن 2001 میں وہ اپنے آبائی ضلع الاسبلا کے ناظم بن گئے۔ سن 2013 میں اپنے والد کے وفات کے بعد وہ جامع فلسبیلا بن گئے۔ سن 2013 ہی میں وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے کابینہ میں وزیر مملکت رہے۔ انہیں عالیہ انتخابات سے 1 ماہ قبل بلوچستان کی سطح پر بننے والی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کا سربراہ منتخب کر لیا گیا۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں وہ ضلع الاسبلا میں اپنے آبائی نشست سے پہلی مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ وہ جامع فلسبیلا کے خاندان سے بننے والے 3rd وزیر اعلیٰ ہیں۔ اس سے قبل ان کے والد جام یوسف سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے دور میں کاف لیگ سے سن 2002، جبکہ ان کے دادا جام غلام قادر فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں 80 کی دہائی میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ جام کمال کل کوئٹہ میں اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان تحریک انصاف نے عارف الوی کو صدر کے منصب کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے اور ان کی تربیت جماعت اسلامی سے منسلک گھرانے میں ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سیاسی سفر میں کیا مراحل طے کیے ہیں، بتا رہے ہیں کراچی سے ریاض سہیل اس رپورٹ میں۔
یہ 1969 کی بات ہے جب عارف الوی ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف لاہور کے مال روڈ پر احتجاج کر رہے تھے۔ ان دنوں وہ پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ڈینٹل کالج میں زیر تعلیم ہونے کے ساتھ طلبہ یونین کے صدر بھی تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں جمہوریت کی بحالی کی اس تحریک میں 2 گولیاں لگیں، جس میں سے 1 آج بھی ان کے جسم میں موجود ہے۔ عارف الوی کی پیدائش کراچی میں ڈاکٹر حبیب الرحمان الہی الوی کے گھرانے میں ہوئی۔ تحریک انصاف میں شمولیت سے قبل ڈاکٹر الوی کا گھرانہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد انڈیا میں ڈینٹسٹ تھے۔ وہ قیام پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہو گئے۔ ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ ان کے والد جواہر لال نہرو کے بھی ڈاکٹر تھے اور ان کی نہرو سے خط و خطابت ان کے پاس موجود ہے، جبکہ فاطمہ جناح نے انہیں مہتا پیلس کا ٹرسٹی مقرر کیا تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں سیاست کے بعد 1969 میں انہوں نے پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، لیکن یہ انتخابات نہ ہو سکے اور ملک میں جنرل ضیاء الحق کی امرت آ گئی، جس کے بعد وہ اپنے پروفیشن کی طرف آ گئے۔ اسی دوران انہوں نے امریکہ کی مشن گن یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ کراچی میں ان کی مہارت کی مقبولیت کے ساتھ انہوں نے کلینک سے ہسپتال بنانے کا کامیاب سفر طے کر لیا۔ وہ پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کے صدر بنے، اس کے بعد ایشیا پیسفک ڈینٹل فیڈریشن کے صدر کے منصب تک پہنچے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جماعت اسلامی سے دور ہو گئے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے جماعت اسلامی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ گٹر اور پانی کا مسئلہ بھی اسلامی نظام لینے کے بعد ٹھیک کرنے کی بات کرتے تھے۔ عارف الوی نوجوانی میں اسکواش اور کرکٹ کھیلتے تھے، دیگر کئی لوگوں کی طرح عمران خان سے متاثر تھے۔ 1996 میں جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تو عارف الوی بھی اس تنظیم سازی کا حصہ رہے۔ تحریک انصاف میں ان کا سیاسی سفر صوبہ صدر سے شروع ہوا۔ 1997 میں انہیں سندھ کا صدر بنایا گیا۔ 2001 میں وہ مرکزی نائب صدر کے عہدے پر فائز ہوئے اور 2006 میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری بنائے گئے اور 2013 تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ یہی وہ دور ہے جب تحریک انصاف مینار پاکستان میں جلسے عام کے بعد تبدیلی کا نعرہ لگا کر پورے ملک میں پھیل گئی۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انہوں نے پہلا الیکشن 1997 میں کراچی کے امیر آبادی کے علاقے ڈیفینس اور کلفٹن پر مشتمل صوبائی حلقے سے لڑا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 2002 کے انتخابات میں انہوں نے بلدیہ کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست پر قسمت آزمائی لیکن شکست نصیب ہوئی۔ 2013 کے عام انتخابات میں وہ ڈیفینس، کلفٹن اور صدر کے علاقے پر مشتمل قومی اسمبلی کے حلقے انہیں 250 سے مقابلے میں آئے اور ابتدائی نتائج میں ایم کیو ایم کی خوشبخت شجاعت کو کامیاب قرار دیا گیا۔ تحریک انصاف نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے اور عارف علوی نے حلقے کے لوگوں کو مترک کیا اور ڈٹ گئے۔ عارف علوی کا احتجاج رنگ لایا اور الیکشن کمیشن نے 45 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم جاری کیا اور نتیجے میں عارف علوی مجموعی طور پر 76,000 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ عارف علوی کا حلقہ ایک ایسا حلقہ ہے جس میں شہر کے امیر ترین لوگ بھی رہتے ہیں تو غریب ترین لوگوں کی بستیاں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی تربیت اور طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے طور پر حلقے میں فلاح و بہبود شروع کر دیا، جس میں وہ ریلوے اسکول کی عمارت کی تعمیر کو کارنامہ قرار دیتے ہیں، جس میں پہلے 300 بچے زیر تعلیم تھے، اب 1300 بچے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح غریب آبادیوں میں 12 فلٹریشن پلانٹ اور اسکولوں میں یونیفارم کی تقسیم بھی شامل ہے۔ عارف علوی نے عوامی انداز اپنانے کی بھی کوشش کی۔ بارشوں میں وہ غریب بستیوں میں لوگوں کی مدد کے لیے کشتی لے کر پہنچ جاتے تھے۔ چند سال قبل ایک فٹ پانی میں ان کی کشتی کے ساتھ تصویر پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی طرح انتخابی مہم کے دوران وہ موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ پر بھی سواری کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طرح انہوں نے شجرکاری کے لیے پلانٹ پینسل کا آئیڈیا پیش کیا۔ ایسی ہی کوششوں سے وہ 2018 کے انتخابات میں 91,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ سندھ میں صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، فنڈز کی ایکسس اس کے ماتحت ہے۔ جبکہ عمران خان پہلے مرحلے میں اپنے دوست اور ساتھی عمران اسماعیل کو گورنر بنا چکے ہیں، اسی طرح دوسرے ساتھی عارف علوی کو صدر کے لیے نامزد کیا ہے اور دونوں کا تعلق کراچی سے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ آئینی طور پر دونوں کے کردار محدود ہیں، لیکن یہ دونوں ہی متحرک کردار کی متلاشی شخصیات ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور اب کچھ عالمی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان 80 سال کی عمر میں چل بسے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق کوفی انان آج صبح سوئٹزرلینڈ کے ایک ہاسپٹل میں مختصر بیماری کے بعد انتقال کر گئے۔ کوفی انان پہلے سیاہ فام افریقی سفارتکار تھے جو اقوام متحدہ کے سربراہ جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ تفصیل کے ساتھ نازش فیض۔
کوفی انان جو دنیا کے اعلیٰ سفیر بنے، انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم سبق مغربی افریقہ کے ایک لیڈ بورڈنگ اسکول میں حاصل کیا کہ اگر دنیا میں کہیں کوئی تکلیف میں ہے تو اس سے سب متاثر ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سبق نے کوفی انان کو پوری عمر متاثر رکھا۔ ایچ آئی وی ایڈز کے خلاف جنگ ہو یا پھر عراق کے جنگی حالات، انہوں نے ہر جگہ اہم کردار ادا کیا۔ انسانیت کی خدمت اور اس کے شعبے میں سن 2001 میں ان کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا، جو ایک بہتر اور پرامن دنیا کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف تھا۔ کوفی انان کو جدید تاریخ میں ایک پائیدار سفیر کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ سن 2006 میں بان کی مون کو اقوام متحدہ کی قیادت سونپتے ہوئے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کوفی انان نے کہا،
I depart convinced that today's United Nations does more۔
میں اس بھروسے کے ساتھ جا رہا ہوں کہ آج اقوام متحدہ پہلے سے کہیں زیادہ کام کر رہا ہے، یہ پہلے سے کہیں بہتر کام کر رہا ہے۔ تاہم ابھی بھی بہت سا کام ہونا باقی ہے۔ میں اپنے جانشین کو اقوام متحدہ کا اہم مشن سونپ رہا ہوں کہ وہ اس کو آگے لے کر چلیں۔ میں جتنا ان کو جان سکا ہوں اس سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بہترین انتخاب کیا ہے۔ ہمارا ادارہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔
کوفی انان 1938 میں افریقہ کے ملک گھانا میں پیدا ہوئے اور 1997 سے 2006 تک اقوام متحدہ کے 7th سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کو اپنی زندگی کی پہلی ملازمت اقوام متحدہ میں عالمی ادارہ صحت کے بجٹ آفیسر کے طور پر ملی۔ وہ پہلے سیاہ فام شخص تھے جو اقوام متحدہ کے عہدیداروں میں سے ترقی کرتے ہوئے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچے۔ ان کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا۔ کوفی انان کے انتقال پر دنیا بھر سے تاثرات سامنے آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے موجودہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے کہا کہ کوفی انان اپنی ذات میں خود اقوام متحدہ تھے۔ انہوں نے ان کو اچھے کاموں کے لیے ایک گائیڈ فورس کے طور پر بیان کیا، جبکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ دنیا نے آج ایک عظیم رہنما کھو دیا ہے۔ دوسرے جانب برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے ان کے اہم کردار کا ذکر کیا۔ کوفی انان کے سابق ڈائریکٹر موصلات ایڈورڈ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
مجھے لگتا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ کوفی انان ایک خیال رکھنے والے شخص تھے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو بولنے سے پہلے سوچتے تھے۔ ان کو اپنی ملازمت کے دوران پتا تھا کہ لوگوں پر چلانے سے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی طبیعت میں قدرتی تھا۔ وہ بے شک ایک نرم مزاج شخص تھے، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے۔
ان کے اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر افریقہ میں بہت فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ ان کے انتقال پر کینیا میں لوگوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا،
ہمیں یہ خبر سن کر بہت افسوس ہوا. ہم ان کے خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں.
یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں, مگر ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ضعیف تھے. آپ اس بات کو صرف تسلیم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا.
خیال رہے, کوفی انان نے پسماندگان میں اہلیہ اور 3 بچے چھوڑے ہیں. دنیا بھر سے کوفی انان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور تعزیتی پیغامات جاری ہوئے ہیں.
تفصیل آپ نازش فیض سے سن رہے تھے. پروگرام کے دوسرے حصے میں شکیل اختر کا ریڈیو کالم دوسرا پہلو آپ کو سنوائیں گے. سربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
وقت ہوئے کھیلوں کی خبروں کا, آج نازیہ گلزار کے ساتھ.
18ویں ایشین گیمز آج سے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں شروع ہو رہی ہیں. ایشیائی کھیلوں میں 45 ملکوں کے کھلاڑی ہاکی, فٹ بال, ریسلنگ, ایتھلیٹکس, ٹیبل ٹینس سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لیں گے. پاکستان 35 گیمز میں حصہ لے رہا ہے جس میں مردوں کی ٹیمیں 35 اور خواتین 15 مقابلوں میں شامل ہوں گی. نوٹنگم میں تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں آج انگلینڈ اور انڈیا کی ٹیمیں مقابل ہیں. انگلینڈ کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے. سنسناٹی ماسٹرز اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین اور مردوں کے سیمی فائنل مقابلے آج کھیلے جا رہے ہیں. خواتین کے پہلے سیمی فائنل میں 2 مرتبہ کی ویمبلڈن چیمپئن پیٹرا کویٹووا کا سامنا کیکی پرٹنز کے ساتھ ہوگا, جبکہ سائمونا ہیلپ بیلاروس کی آرینکا سابالینکا کے مقابل آئیں گی. مردوں کے پہلے سیمی فائنل میں نوویک جوکووچ کا مقابلہ مارن چیلچ سے, جبکہ عالمی نمبر 2 راجر فیڈرر ڈیوڈ گوفن سے ٹکرائیں گے. کوارٹر فائنل میں راجر نے سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورنکا کو 7-6 اور 2-6 سے شکست دی تھی. ڈبلن میں جاری ورلڈ سوئمنگ یورپین چیمپئن شپ کے 100 میٹر فری اسٹائل مقابلوں میں ایلسٹائی نے دوسری بار سونے کا تمغہ جیت لیا ہے, جبکہ ایلی سیمنز دوسرے نمبر پر رہی. انہوں نے چاندی کا تمغہ دوسری مرتبہ اپنے نام کیا.
I'm really happy to come away with 2 silver medals and 2 seasons best.
ایتھلیٹکس میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والی 3 مرتبہ کی یورپین چیمپئن ڈینا اشر سمیت برمنگم میں ہونے والے ڈائمنڈ لیگ مقابلے میں آج حصہ لے رہی ہیں. ان کا مقابلہ گزشتہ سال کی 3 ورلڈ چیمپئنز کے ساتھ ہو رہا ہے. ڈینا اشر سمیت رواں ماہ ہونے والے 100 میٹر, 200 میٹر اور 400 میٹر مقابلوں میں سونے کے تمغے جیت چکی ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موٹرولا کمپنی کے بارے میں خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے. موٹرولا پر iPhone 10 کا نقل کردہ اپنا نیا فون بے شرمی سے لانے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے. فون بنانے والی کئی کمپنیوں نے iPhone 10 کے ظاہری ڈیزائن کی نقل اتاری ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. سیبین یہاں اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اہم خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی نادیہ سلمان.
پاکستان تحریک انصاف نئے پاکستان اور تبدیلی لانے کے وعدوں کے ساتھ حکومت میں آئی ہے, اور اب جبکہ عمران خان نے اپنی 20 رکنی کابینہ کا اعلان بھی کر دیا ہے, حکومت کے اگلے 100 دن اس ضمن میں بہت اہم ہیں. مصر کے صدر نے انٹرنیٹ سے متعلق نئے قانون پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ملکی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھی جانے والی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا سکے گا. ایران کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی بحریہ نے پہلی بار مقامی سطح پر تیار کیے گئے دفاعی نظام کو بحری جنگی جہاز پر نصب کیا ہے, اور کم فاصلے پر مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں بھی اضافہ کیا ہے. انسانیت کے لیے کام کرنے انسانیت کی خدمات کے اعتراف میں نوبیل انعام حاصل کرنے والے اقوام متحدہ کے سابق سربراہ کوفی انان 80 برس کی عمر میں چل بسے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالت حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کے اردو نشست سے سن رہے ہیں. اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان سے آپ نے سنا. انڈیا کی طرف اب چلتے ہیں. انڈیا کی جنوبی ریاست کیرلا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو مشن جاری ہے. اس قدرتی آفت سے اب تک کم از کم 300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اطلاعات ہیں کہ کئی افراد اپنے سیلاب زدہ مکانوں یا چھتوں پر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن 100 برس میں پہلی بار ریاست کیرلا میں اس قسم کی آفت آنے کے اسباب ہیں کیا؟ یہی سوال میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے انوائرمنٹ کورسپونڈنٹ نوین کھڑکا سے کیا.
دیکھیے دو تین باتیں ہیں. ایک تو جو جس حساب سے بارش ہوا ہے وہ کافی زیادہ ہے, تو یہ جو ڈیٹا آئے ہیں یہ دکھا رہا ہے کہ جو 37% تقریباً 40% جو ایکسٹرا رین فال ہوا ہے, زیادہ بارش ہوا ہے, وہ 2.5 مہینے کے اندر ہوا ہے. جبکہ پچھلے سالوں اس سے آگے جو پہلے جو ہوتا تھا وہ 4-5 مہینے میں کچھ ایکسس دکھتا تھا, لیکن اس بار جو ہے 2.5 مہینے میں اتنا زیادہ ہو گیا. اور دیکھیے وہاں کے جو 40+ ندیاں ہیں, وہاں دریائیں ہیں اور ڈیمس کافی سارے 80+ ڈیمس انہوں نے ابھی کنٹرول کیے ہیں. تو ایک اور بارش اس طرح سے زیادہ کم ٹائم پر جو ٹائم فریم ہے اس میں زیادہ بارش ہونا, اور اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے وہ فلڈ مینجمنٹ کرنا چاہیے تھا, یہ آفیشیل لیول میں آیا ہے لیکن کوٹ کسی کو نہیں کیا گیا ہے, لیکن ایک میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ جو یہ ڈیمز جو ہیں ان کے, یہ جس طرح سے دھیرے دھیرے پانی کو ریلیز کرنا تھا یہ نہیں ہوا. یہ لاسٹ آور میں جا کر پانی ریلیز کیا گیا اور اسی کے کارن اتنا سارا فلڈ جو دکھ رہا ہے یہ دکھ رہا ہے. اور ویسے بھی کیرلا جو ہے, دیکھیے ابھی حال ہی میں ایک سروے ہوا تھا, اس میں 10 اسٹیٹس انڈیا کا 10 اسٹیٹس جو ہیں فلڈ سے سب سے زیادہ ولنریبل, ان میں سے ایک کیرلا بھی تھا. لیکن کیرلا میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پالیسی ہے اس کے تحت جو کرنی تھی ڈیزاسٹر ریڈکشن کے لیے وہ خاصی کچھ کام نہیں ہو پایا, یہ آفیشلس کا ماننا ہے. تو دیکھیے نیچرل جو ہے, جو بارش نیچرل ہوا اور جو مین میڈ ایشوز ہے اس کی کمبینیشن دکھتا ہے یہ.
اچھا, امریکہ میں بش فائرز یعنی جنگلوں میں لگنے والی آگ, یورپ میں تیزی سے بدلتا ہوا موسم اور افریقہ میں نئے ٹیمپریچرز ریکارڈ دیکھے گئے ہیں, تو پوری دنیا کا موسم اتنی جلدی اور اتنی ایکسٹریم لیول یعنی اتنی سنگین حد تک بدل رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
اب دیکھیے یہی بات ہمیں لے جاتی ہے گلوبل وارمنگ کو یا پھر کلائمیٹ چینج کو. دو جو سائنٹسٹس بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہماری جو ایمیشنز ہے, کاربن ایمیشنز ہے, وہ ایٹموسفیئر میں جا کر جس طرح سے یہ جو ہمارا سسٹم ہے کلائمیٹ کا, یہ جو ٹیمپریچر کی بات ہوا یا پھر سمندر کا پانی کا ٹیمپریچر ہوا, یہ سب جس طرح سے چینج ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے جگہ جگہ پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 2-3 سال پہلے سائنٹسٹ اتنے کھل کر بات نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اب ہم دیکھیں گے ایسا ہے ویسا ہے, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اب دیکھیے 2-3 سال ہی میں آپ نے جیسے کہا کہ جہاں وہاں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, تو ابھی یہ اپنا ٹون جو ہے اسکیل اپ کر رہے ہیں, کرے کہ یہ ہو رہا ہے, ہم نے جو اینٹیسپیٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہو رہا ہے, فریکوینسی بھی زیادہ ہو رہا ہے اور انٹینسٹی بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ دکھ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا جو کارن ہے یہ مطلب اب اور مضبوط ہوتا ہی جا رہا ہے, اور سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اب یہ نیو نارمل ہوگا, یعنی یہ کوئی مطلب جو یہ بتا رہے تھے کہ 100 سال میں ایک بار آیا, ٹھیک ہے وہاں 100 سال میں ایک بار آیا, لیکن اب 100 سال آپ نہیں روکیں گے, اب آپ اس طرح کی جو انسیڈنٹس ہیں فریکوینٹلی دیکھیں گے, اور اگر آپ اس کے جو مینجمنٹ ہے اس پر دھیان نہ دیے تو سچویشن اور بھی بدتر بنتا جائے گا.
اچھا, اس پرابلم کو, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے دو باتیں ہیں, جو اب میٹیگیشن بولتے ہیں, جو ورلڈ کی جو ایشو ہے جو کاربن ایمیشن ہے اس کو کٹانا ہے, یہ تو کافی پیچیدہ مسئلہ ہے, سارے کے سارے دیش کو یہ ماننا ہے. اب جو پیرس اگریمنٹ ہوا, اب اس کا جو رول بک بننا ہے, اس سال جو دسمبر میں پولینڈ میں میٹنگ ہو رہا ہے وہاں اس کا رول بک بننا ہے, کافی پالیٹکس ہوگی. کلائمیٹ چینج کا بینر لگتا ہے لیکن وہ انرجی کا پالیٹکس ہے, کون کسے کتنا ایمیشن گھٹانا ہے, کون کرے گا, یہ سب لفڑا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں تو دوسری اور جو ہے, جتنا یہ کاربن ایمیشن ہم کر چکے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہی یہ ہو رہا ہے, اور سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ آج کے دن سارے کے سارے ایمیشنز روک دیں پھر بھی फिर भी जो है ये डैमेजेस कुछ टाइम के लिए होगा, तो उसको उससे जूझने के लिए, उससे कंटेन उसे आप लड़ने के लिए आपकी तैयारी क्या है। तो इसलिए मैंने जो कहा जो फ्लड का बात, जो मैनेजमेंट, जो डैम का बात, जैसे कि आपको सही तरह का जो है फ्लड फोरकास्टिंग होनी है और उसके जरिए जो है कहाँ फ्लड गेट खोलना है, कितना खोलना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली खोलना है और फिर इवैक्यूएशन करना है, कहाँ करना है, ये सब तैयारी जो है इसे हम अडेप्टेशन कहते हैं क्लाइमेट की लैंग्वेज में, तो वो भी करना है। इंडिया में जो है, इंडिया का काफी सारी जो जगह है वहाँ इस तरह की वल्नरेबिलिटी जो है काफी दिखता है, तो वो तैयारी जो है वो होनी है, वो नहीं हो पा रहा है।
ये थे पीबीसी के एनवायरमेंट रिपोर्टर नवीन खड़का, जो मुझे बता रहे थे कि इंडिया की जनूबी रियासत केरला में आने वाले सैलाब के इसबाब क्या हैं। और अब एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान का। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिले डेरा इस्माइल खान में इस साल के 7 महीनों में 35 अफराद को हतफ बनाकर कत्ल किया गया है, जिनमें ज़्यादा तादाद अहले तशी और पुलिस एहलकारों की बताई जाती है। हलाक होने वाले अफराद में 3 भाइयों को चंद बरसों के वक्फे से निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाकयात पर आज खुद नोटिस भी लिया है। तफसीलात के साथ पेशावर से अजीजुल्ला खान।
शहर में जगह जगह पुलिस के अलावा सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद हर चंद रोज के बाद कोई ना कोई टारगेट किलिंग का वाक्य पेश आ जाता है। जिले पुलिस अफसर जहूर बाबर आफरीदी ने बीबीसी को बताया कि इस साल के इन 7 माह में 35 अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है, हालांकि इससे पहले 2 साल शहर में अमन रहा।
पुलिस ऑफिशियल्स को इसलिए टारगेट कर रहे हैं और स्पेसिफिकली वो पुलिस ऑफिशियल्स जिनका कुछ ना कुछ किरदार रहा है एंटी टेररिज्म एफर्ट्स में।
उन्होंने कहा कि डेरा इस्माइल खान जोग्राफियाई लिहाज से जनूबी वजीरिस्तान और दूसरी जानब बलूचिस्तान के अलावा नीम कबायली इलाकों में घिरा हुआ है। इसके अलावा पंजाब के साथ भी इसकी सरहद मिलती है।
देखें, टेररिज्म में डी खान में जो बुनियादी ग्रुप है, ना सिर्फ डी खान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, वो टीटीपी का है। कुलाची जो तहसील है उसमें टीटीपी सजना ग्रुप जो है वो बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। जो डी खान सिटी है और परोआ है उसमें पुराना नाम उसका सिपाही साहब पाकिस्तान था, फिर एलईजे हो गया, अब उसको कहते हैं AQIS अलकायदा बरे सगीर उसको कहते हैं। तो ये ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व हैं और उनके ऑपरेटिव्स भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा इलाका है, अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं, उसको मैन करना पुलिस के लिए इम्पॉसिबल है। उस पर हम इंशाल्लाह हम खुद भी लगे हुए हैं, CTD भी उसमें की काफी एफर्ट्स हैं और पंजाब की CTD भी उस पर बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही है।
डेरा इस्माइल खान और इसके मजाफात में खौफ की फिजा पाई जाती है। डेरा इस्माइल खान की तहसील परोआ में 1 हफ्ता कबल 3 अफराद को हदफ बनाकर कत्ल किया गया, जबकि इसी इलाके में इससे पहले 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। डेरा इस्माइल खान में टारगेट किलिंग के बढ़ते हुए वाकयात पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अस्खुद नोटिस लिया था, जिसकी समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान ये कहा गया कि पुलिस इन वाकयात की रोकथाम में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहर में नाके और चौकियों पर पुलिस तैनात है, लेकिन शहरी हलाक हो रहे हैं। काजिम हुसैन के 3 भाइयों को साल 2005 से अब तक मुख्तलिफ वाकयात में हलाक किया गया है। काजिम हुसैन और उनके खानदान के दीगर अफराद ने अब अपना इलाका छोड़कर दूसरे गांव मुंतकिल हो चुके हैं। बीबीसी से टेलीफोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा,
हमारा कसूर है लबैक या हुसैन, अब कोई कसूर यकीन जाने में हल फरक करता हूँ। आप बेशक अपनी तरफ से जो हमारा थाना है, मतलब खान का फरवा तहसील का, वहाँ से पूरे इलाके में किसी जगह खान से लेकर ना फरवा तहसील तक किसी से पूछ लें, हमारे बारे में कोई नहीं कहेगा या तंजीम में थे ये लोग या इनका किसी के साथ ज्यादती होगी। हमारे ऊपर थाने का एक आम सा तैयार होता है 107 जो लड़ाई झगड़ेगा, हमारे ऊपर किसी हमारे खानदान वाले पे भी नहीं होगा, यकीन जान लें आप।
काजिम हुसैन ने बताया कि उनके वालिद ने इस इलाके में एक मस्जिद तामीर कराई थी जिसमें मकामी लोग नमाज अदा करते थे, और ये मस्जिद उस वक्त तामीर की गई थी जब इलाके में इस तरह के तशद्दुद के वाकयात का सोचा भी नहीं जाता था। मोहम्मद बशीर नामी पुलिस सिपाही को चंद रोज पहले परोआ तहसील में कत्ल किया गया था। मोहम्मद बशीर के भाई इनायत ने बताया कि उनके भाई का कसूर सिर्फ यही था कि वो पुलिस में मुलाजिम था। पुलिस के मुताबिक तहसील परोआ में गुज़श्ता 3 माह में टारगेट किलिंग के मुतअद्दिद वाकयात पेश आ चुके हैं, जिनमें अप्रैल के महीने में गुलजार और तारिक इकबाल को कत्ल किया गया। इसी तरह मई के महीने में मंजूर अब्बास और हाफिज अलादात को निशाना बनाया गया। जुलाई के महीने में गुलाम अब्बास और शेर अहमद नामालूम अफराद की फायरिंग का निशाना बने। گزشتہ ہفتے 8 تاریخ کو باقر حسین، کالو خان اور حفاظت حسین کو مختلف مقامات پر ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، ان میں 2 کا تعلق اہل تشیع اور 1 کا تعلق اہل سنت سے تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور سامعین، اب وقت ہوا ہے شکیل اختر کے ہفتہ وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا، آئیے سنتے ہیں۔
سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی کے جسد خاکی کو جمعے کے روز دلی میں دریائے جمنا کے نزدیک اسمرتی استھل پر نظر آتش کر دیا گیا۔ ملک کے عظیم رہنماؤں کے طرز پر ان کی راکھ کو بھی ملک کے مختلف دریاؤں میں بہایا جائے گا۔ بی جے پی کے رہنما کی ہر طرف ستائش ہو رہی ہے۔ انہیں نظریات سے بالاتر ایک جمہوریت پسند اور روادار رہنما اور عصر حاضر کا ایک عظیم مدبر قرار دیا جا رہا ہے۔ واجپئی 50 برس تک ملک کی سیاست میں متحرک رہے اور 3 بار وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 9 عمری میں آر ایس ایس کے پرچارک کے طور پر کیا تھا۔ آر ایس ایس کا نصب العین انڈیا میں ہندو راشٹر قائم کرنا ہے۔ واجپئی نے کہا تھا کہ وہ آخر تک آر ایس ایس کے پرچارک رہیں گے۔ واجپئی کو اعتدال پسند اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ وہ ہندوتو کے نظریے سے منحرف ہو گئے تھے اور ایک لبرل جمہوریت میں یقین رکھتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے ہندوتو کے نظریے پر قائم رہتے ہوئے بھی رواداری کا طرز اختیار کرتے تھے اور مخالف کو موقع دیتے تھے۔ اپنے دیرینہ اور سب سے قریبی رفیق ایل کے اڈوانی کے ساتھ انہوں نے ملک کی سیاست میں مسلسل 50 برس تک ہندوتو کی بنیاد مضبوط کی۔ کئی اہم موقعوں پر انہوں نے ایسے موقف اختیار کیے جن پر ان کی اعتدال پسندی کی شبیہ کو نقصان پہنچا۔ آر ایس ایس نے اگرچہ واجپئی کو رام جنم بھومی کی تحریک سے الگ رکھا تھا، لیکن بابری مسجد کے نظام سے ایک روز قبل انہوں نے لکھنؤ میں ایک تقریر میں حکومت کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایودھیا میں کار سیوک تو آئیں گے اور کل کار سیوا بھی ہوگی، ان کے بیٹھنے کے لیے زمین بھی برابر کرنی پڑے گی۔ واجپئی نے 1983 میں آسام میں ایک تقریر میں غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے ایک انتہائی اشتعال اور نفرت انگیز بیان دیا تھا۔ ان کے اس بیان کی نوعیت ایسی پرتشدد تھی کہ خود ان کی جماعت بی جے پی نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ 2002 کے گجرات کے فسادات کے بعد گوا میں بی جے پی کی قومی مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھی واجپئی نے جو بیان دیا تھا ان سے بھی انہیں لبرل سمجھنے والوں کو ٹھیس پہنچی تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مسلمان بقائے باہم میں یقین نہیں رکھتے، وہ دوسروں سے میل جول کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ اپنے مذہب کو دھمکیوں اور دہشت کے ذریعے پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے مسلم مخالف فسادات کے بارے میں بولتے ہوئے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنگے نہیں ہونے چاہیے، لیکن آخر آگ کس نے لگائی؟ واجپئی نے اپنے طویل سیاسی کریئر میں کسی مرحلے پر بھی ہندوتو کے نظریے، ہندو راشٹر یا سخت گیر ہندو تنظیموں کی سرگرمیوں پر کبھی تنقید نہیں کی۔ رام جنم بھومی کی تحریک میں وہ شامل نہیں ہوئے، لیکن وزیر اعظم کے طور پر ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ رام مندر کی تعمیر قومی جذبات کا معاملہ ہے۔ ایک بار حزب اختلاف کے ایک رہنما نے واجپئی سے پوچھا تھا کہ آر ایس ایس اور ہندوتو کے نظریے کے بانی گرو گولوالکر کی ریاست میں کیا مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جگہ ہے بشرطہ کہ وہ مین اسٹریم میں شامل ہو جائیں، یعنی وہ اپنی مسلم شناخت کے ساتھ اس ریاست سے باہر رہیں۔ واجپئی ایک ایماندار رہنما تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بی جے پی کو ایک لبرل جمہوری ہندو پارٹی میں بدلنا چاہتے تھے، لیکن آر ایس ایس کے تحت پارٹی کے اندر ہمیشہ سخت گیر عناصر کا غلبہ رہا۔ واجپئی اور اڈوانی کی بے پناہ کوششوں سے آج بی جے پی ملک کی سیاست میں عروج پر پہنچ چکی ہے۔ لبرلزم کے سیاسی تصور کو آج بی جے پی میں ہندو مذہب اور ہندوتو کے نظریے کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ واجپئی نے ایسے انڈیا یا ایسی بی جے پی کی تمنا نہ کی ہو، لیکن آر ایس ایس ان کے توسط سے اپنے نصب العین کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ بی جے پی اب ایک سخت گیر ہندو قوم پرست جماعت بن چکی ہے اور وہ ہندو راشٹر کے نصب العین سے بہت قریب دکھائی دے رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
شکیل اختر کا ریڈیو کالم دوسرا پہلو ہماری ویب سائٹ پر تحریری شکل میں بھی موجود ہے، آپ اسے ہماری ویب سائٹ پر آ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ گندم کی 1 لاکھ مختلف جینز کی نشاندہی کے بعد اب ماہرین گندم کی ایک ایسی نئی اقسام بنا رہے ہیں جو کم پانی کے باوجود زیادہ پیداوار دیں گی۔ تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں۔
گندم دنیا کی اہم فصلوں میں سے ایک ہے اور اس کی مانگ کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اب برطانیہ کے شہر نوریج میں تحقیقکار پیداوار بڑھانے کے لیے گندم کی مختلف اقسام کو یکجا کر کے ایک نئی قسم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کامیاب قسم بنانے میں 15 برس لگ سکتے ہیں، لیکن یہ وقت جلدی ہی کم ہو کر آدھا ہو سکتا ہے۔ ایک بین الاقوامی ٹیم نے گندم کے ڈی این اے کو ڈیکوڈ کر کے اس کی 1 لاکھ سے زائد پوزیشنز کو ڈھونڈ لیا ہے۔
گندم کے جینوم کا نقشہ حاصل کیے بغیر یہ بہت مشکل تھا کہ دنیا بھر میں پیداوار کو بڑھایا جا سکے، لیکن اب گندم کے جینوم کی وجہ سے اچانک ہی ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ جینیاتی معلومات کے ذریعے پیداوار کے عمل کو تیز کر سکیں اور مستقبل میں دنیا کا پیٹ بھر سکیں۔
یہ بڑے پیمانے پر گندم کی مختلف اقسام کی فصلیں ہیں۔ یہ میکسیکو سٹی کے قریب گندم اور مکئی کو بہتر بنانے کے سینٹرز میں تحقیقکاروں نے لگائے ہیں۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے غریب ترین کاشتکاروں کے لیے نئے اقسام بنائی جائیں، کیونکہ اب انہیں یہ پتہ ہے کہ جینز کہاں ہیں، تو تحقیقکار یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ کیسے کام کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غذا کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔
اب ہم مختلف اقسام کی خصوصیات کو چننے کے قابل ہو سکیں گے۔ یہ چن سکیں گے کہ کون سی قسمیں بیماریوں کے خلاف مدافعت رکھتی ہیں۔ زیادہ پیداوار اور زیادہ غذائیت والی اقسام بھی چن سکیں گے۔
تحقیق کاروں کو یقین ہے کہ جینز کا نقشہ ایک بڑی پیش رفت ہے، جس کے ذریعے وہ ایسے علاقوں میں گندم کی پیداوار میں اضافہ کر سکیں گے جو موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ شکار ہوں گے۔ اس کے ذریعے وہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غذا کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ سامعین اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، نصرت جہاں کے ساتھ، آئیے سنتے ہیں۔
Ladies and gentlemen,
hi, this is Shilpa Shetty. I think it's been a phenomenal success, let's just take that again.
Hey, chutki sindoor
jiska hame khed hai,
ek minute le lijiye.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
Saadi ke fall sa kabhi match kiya re, کبھی چھوڑ دیا دل کبھی کیچ کیا رے۔
کیا گانا ہے اور کیا شاعری ہے، دل نہ ہوا گیند ہو گیا، کبھی کیچ ہوا تو کبھی چھوٹ گیا۔ آج کل کے گانے ہی نہیں فلموں کے نام بھی کچھ ایسے ہی ہیں، جیسے ہیپی پھر بھاگ جائے گی، سوئی دھاگا، یا پھر بتی گل میٹر چالو۔ یہ سارے بالی ووڈ کی نئی فلموں کے نام ہیں۔
بیبی چل آجا بل ڈیٹنگ ڈیٹنگ کھیلے، مجھ کو تو جانو ہائی ریٹنگ ریٹنگ دے دے۔
جہاں تک بتی گل کرنے والی فلم کا تعلق ہے تو یہ شاہد کپور اور شردھا کپور کی فلم ہے۔ شاہد کہتے ہیں کہ یہ فلم ایشو بیسڈ ہے۔
یہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر فلمیں بنانا اور ان فلموں کو جتنی آپ وائڈر آڈینس تک پہنچا سکتے ہو پہنچانا، صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ہی حصہ نہیں ہے بٹ آن اے ہیومن لیول آئی تھنک اٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ از ریلیونٹ اینڈ دیٹ از گڈ فار دا کنٹری۔ سو آئی فیل ویری پراؤڈ کہ مجھے یہ موقع ملا۔ جب میں نے ٹوائلٹ بھی دیکھی تھی، میں نے شری سر سے کہا تھا دیٹ آئی فیل ویری پراؤڈ کہ کسی انسان نے ایک جو عام یو نو ان نارمل تھنکنگ یو وڈ تھنک یہ بہت چھوٹا سا ایشو ہے، ٹھیک ہے یار کہیں کچھ سینیٹیشن نہیں ہے یہ نہیں، بٹ لوگوں کے لیے بہت بڑے ایشوز ہیں۔
اب یہ فلم دیکھ کر لوگوں کے دماغ کی بتی جلے گی یا گل ہوگی، یہ فلم دیکھ کر ہی پتا چلے گا۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
نمستے میڈم، بھوکمپ پیڑت چھیتر سے آئی ٹھہری۔
تیری زلفوں کو کیا ہوا نوٹی؟
ہاں چلی گئی بتی ریڈی ہوتے ہوتے، ایک سائڈ سے ہوئے ایک سائڈ کے رہ گئے بھائی۔
اس فلم میں لوڈ شیڈنگ اور کرپشن دونوں ہی ایشوز پر بات ہوئی ہے، اور شاہد کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ لوگوں کی زندگی سے بہت قریب ہے۔
آئی ووڈ سے ممبئی کے لوگوں کو شاید یہ اتنا محسوس نہیں ہوتا ہوگا، یوزلی جب لائٹ جاتی ہے تو یو نو باتھ روم میں کوئی گر گیا یا پانی گرم ہو گیا فریج کے اندر، اس طرح کے مطلب بڑے بیسک ٹائپ کے ایشوز ہوتے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا باہر جائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہمارا دیش جو ہے پین انڈیا، ہماری جو جنتا ہے ان کے لیے کتنا اہم ایشو ہے، اور ان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اس فنڈامنٹل رائٹ کو ایکسپیرینس کر سکے۔ اس سے پہلے بھی شری سر نے جب اپنی پچھلی فلم بنائی تھی ٹوائلٹ ایک پریم کتھا، تو جب میں نے فلم کے بارے میں سنا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹوائلٹس کا یا سینیٹیشن کا اتنا بڑا ایشو ہے ہمارے دیش کے اندر۔
شاہد صاحب، کبھی آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوا ہے؟
ہم لوگ ایک بہت بڑی لوکیلٹی میں رہتے ہیں، دلی میں نا بڑی بڑی لوکیلٹیز ہوتی ہیں، ایسے چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں نہیں ہوتی ہیں، تو ہم سات آٹھ لوگوں کا ایک بتی گل گروپ بن گیا تھا۔ جب بھی لائٹ جاتی تھی نا ہم لوگ نیچے جا کے وہاں پہ چھپن چھپائی کھیلتے تھے، ٹائم پاس کرتے تھے۔ بامبے میں ہے نا اے سیز ہوتے ہیں، لیکن دہلی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت ڈرائی ہیٹ ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ کولر ہوتے ہیں۔ دادا ہم لوگ تو ویٹ کرتے تھے کہ پہلے تین چار منٹ جو کولر تھوکتا ہے نا، جو پانچ چھ تھوک نکلتی وہ کس کے اوپر پڑے گی۔
ऐसे ही एक और फिल्म है सुई धागा।
मालिक पैसे देगा तो थोड़ा तो हंसी ठट्टा करेगा ना।
रोज डोगी बनाते हैं क्या आपको?
पागल हो क्या? रोज कौन डोगी बनेगा? कभी छत का बंदर, कभी गली का सांड, कभी बाजार का भांड।
इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेते।
ट्रेलर से अंदाजा होता है कि फिल्म एक छोटे से शहर से निकलने वाली बड़ी कहानी पर बेस्ड है और काफी इंस्पायरिंग लगती है। फिल्म की लीड है वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। वरुण का कहना है कि कहानी ने उन्हें इतना इम्प्रेस किया कि वो फिल्म के लिए ना नहीं कर पाए।
जब मैं मुझे ये स्क्रिप्ट मिली थी तो तब मेरे डेट डायरी में ऐसा कोई डेट ही नहीं था कि मैं ऐसी फिल्म कर पाऊँ। आई डिडंट हैव एनी टाइम टू डू अ फिल्म। बट जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैंने शरद की राइटिंग पढ़ी, आई वॉज जस्ट सो बोल्ड ओवर, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज जस्ट, इट जस्ट टुक मी ऑन दिस राइड एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड फैमिली फिल्म्स।
कुछ महीनों की तो बात है बाबूजी, थोड़ा काम चल पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा।
अरे इसके काम चलने के इंतजार में अम्मा बाबूजी चल बसेंगे, फिर यहीं बैठ के कफन सिलता रहियो।
अनुष्का वरुण के सामने जानदार किरदार में नजर आ रही हैं। तो क्या अनुष्का ने कभी सुई धागा इस्तेमाल किया है?
मैंने बुनाई की है, एम्ब्रॉयडरी करी है, सिलाई नहीं करी। मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली। बचपन में ऐसे मैं दादी, वो बहुत क्रोशे एम्ब्रॉयडरी बहुत किया करती थी, उनकी इनफैक्ट दुकान भी है देहरादून में। सो शी यूज टू डू क्रोशे एम्ब्रॉयडरी। माय मदर हैज़ लर्नड आल्सो, सो माय मम इज़ वेरी गुड विद लाइक सिलाई एंड यू नो एम्ब्रॉयडरी। इनफैक्ट वो सिलती भी थी कपड़े। तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक उनको देख देख के यू नो वो होता है, सम काइंड ऑफ अ मेमोरी इज देयर। सो व्हेन आई स्टार्टेड टू डू एम्ब्रॉयडरी, आई थिंक आई पिक्ड इट quite quickly. I think Sharath was very impressed with my initial skills of doing embroidery.
How dare you? Kya kaha tumne inspector sir? He had sex? Tumhe pata kis tarah ke behuda sawal kiya usne mujhse?
आज हम बात कर रहे हैं इंतहाई सादा लेकिन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के साथ बेशुमार सलाहियतों की मालिक अदाकारा दिव्या दत्ता की, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी सिनेमा में कई कैरेक्टर रोल्स किए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। यूं तो मुल्क भर से बहुत सी लड़कियां कामयाबी के ख्वाब आंखों में सजाए बॉलीवुड का रुख करती हैं, लेकिन दिव्या ने न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। तो दिव्या जी क्या कहेंगे अपने सफर के बारे में?
मैं एक बहुत छोटे शहर से थी और मेरा भी बाकी जिन लड़कियों का आप कह रहे जिक्र कर रही हैं वैसी ही मेरी भी शुरुआत थी। और मैं भी सोचती थी कि मुझे कभी एक्ट्रेस बनना है या मुझे खूब सारे अवार्ड्स लेने हैं। और वो मैं जिसे कहते हैं कि आप आंखें खुले आंखों में जो सपना देखते हैं, मैं खुले आंखों में सपना देखा करती थी। तो कैसे कहीं ना कहीं कुदरत आपकी मदद करती है कि मैं एक स्टारडस्ट के कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हुई और फिर यहाँ इंडस्ट्री में आई।
दिव्या दत्ता ने 1994 में फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना के साथ डेब्यू किया था और 95 में फिल्म वीरगति के बाद कई कैरेक्टर रोल्स किए। तो पहली फिल्म कैसे मिली आपको?
शुरुआत कहाँ से की थी? वो एक फिल्म है, शायद अनिल कपूर की फिल्म है, कहाँ कहाँ से गुजर गए। तो कहाँ कहाँ से गुजर गए ऐसा लगता है, एंड देन इट फील्स लाइक वेरी सरियल कि जो आप ख्वाब देखते थे वो कहीं ना कहीं पूरे हुए हैं।
फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर, भाग मिल्खा भाग, जैनब और वीर ज़ारा दिव्या की बेहतरीन फिल्मों में शामिल होती हैं। दिव्या का कहना था कि उनके वालदेन चाहते थे कि वो फिल्मों के बजाय किसी और प्रोफेशन का इंतखाब करें।
डॉक्टरों की फैमिली से हूँ तो सबको लगता था इसको डॉक्टर नहीं बनना है, तो समझ में आता है आईएएस ऑफिसर तो बन जाए। तो उस टाइम 5-6 प्रोफेशंस को ही बहुत सीरियस माना जाता था और प्लस फिल्मों में बहुत एक अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है, आपको मालूम नहीं होता कि आपका कल कैसा है। तो कोई भी प्रोटेक्टिव पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे का कल पता ही ना हो। सो इसलिए शायद सब कहते थे।
दिव्या दत्ता ने फिल्म मर्डर, अग्निपथ, देश हो या परदेश, शादी का लड्डू और उमराव जान में भी अहम किरदार निभाए। खुद दिव्या को अपनी फिल्मों में कौन से किरदार ज्यादा पसंद है?
लोगों को तो भाग मिल्खा का बूंदे वाला सीन लगता है, लेकिन मुझे दिल्ली 6 का एक सीन लगता है जहाँ पर मैं विजय राज के जो एक किरदार जो बने हैं हवलदार बने हैं उनको मैं गालियाँ दे रही हूँ। तो वो मेरे लिए इसलिए मुश्किल था क्योंकि पूरी कास्ट वहाँ पर थी, वहीदा जी, ऋषि कपूर जी, अभिषेक, ओम पुरी, सब लोग वहाँ पर थे और वो लैंग्वेज मेरी नहीं थी, हरियाणवी बोलनी थी और गालियाँ देनी थी और अलग लुक था मेरा, तो वो मैं बहुत थोड़ी सी घबराती थी वो, क्योंकि मैं उसमें दिव्या वाली कोई बात ही नहीं थी इस रोल में।
नीजा तू तो के है, नीजा तू तो के थारे से बड़ी हूँ, रात ने डाड़ा खिचाना है तो घना मर्द बने, जलेबी घनी बड़ी लग गए थारे ने, इब थारे ने मैं नीजात लग गए हूँ, बोल।
राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म दिल्ली 6 में दिव्या ने कूड़ा उठाने वाली लड़की जलेबी का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो काम नहीं कर पाई लेकिन दिव्या के किरदार को काफी सराहा गया। दिव्या कहती हैं कि किसी भी किरदार को 100% देना जरूरी होता है।
आपको उस किरदार को इस तरह निभाना बड़ा जरूरी है कि आपको ये लगे कि लोग उससे रिलेट कर पाए, उन्हें लगे कि ये इसकी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है।
सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल।
तो काम और कामयाबी के साथ दिव्या ने इंडस्ट्री में और क्या कुछ सीखा?
आप किस तरह से आपको नए मौके मिलते हैं, किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर भी ब्रेक लेते हैं तो लोग आपको भूल जाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली अपने काम पे लगे रहना वो बड़ा ज़रूरी है, और जो मैंने अनिल कपूर से भी सीखा।
दिव्या दत्ता ने अपने मुख्तलिफ किरदारों के लिए नेशनल अवार्ड के साथ साथ कई दूसरे अवार्ड भी लिए, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा कमेंट मिला जो उन्हें याद रह गया हो?
अभी मैं किसी का इंटरव्यू करने गई थी, बहुत बड़े एडिटर हैं, उन्होंने एक बात कहा कि जब हम इसकी फिल्में देखते हैं तो ये नहीं लगता है कि दिव्या कहीं पर भी है, वो वही रोल लगता है, वही नाम से जानी जाती है, विच इज़ वेरी डिफरेंट। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं अपने आप को कहीं रोल्स में खो देती हूँ तो वे एक बहुत खूबसूरत बात है।
इस हफ्ते 15 अगस्त के मौके पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। एक थी अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड, जिसने अब तक तकरीबन 33 करोड़ का बिजनेस किया है।
गोल्ड ब्रिटिश इंडियन
अभी तक अपना देश का रिकॉर्ड है 3 गोल्ड का, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के नाम से। हमारा सर पे ब्रिटिश फ्लैग फड़फड़ा के हम सबको मानो ये बोल रहा था, यू आर नॉट फ्री।
दूसरी फिल्म थी जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते, जो 28 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है।
सच में अच्छे दिन आ गए। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, और उनकी वजह से न जाने कितने लोग हर दिन मरते हैं, मारते हैं।
हालांकि दोनों ही फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं, लेकिन लोगों को दोनों ही फिल्में पसंद आ रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। अगले हफ्ते हमारी साथी समरा फातिमा आपके लिए बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें लेकर आएंगी। तब मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
सामीन नुसरत जहां का बॉलीवुड राउंडअप हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है अगर आप इसे दोबारा सुनना चाहते हैं। इंसानी खिदमत के अतराफ में नोबेल इनाम हासिल करने वाले अक़वामे मुत्तहिदा के साबिक सरबराह कोफी अन्नान की मौत के बारे में रिपोर्ट आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में सुनी। इस बारे में ट्विटर पर भी दुनिया भर से कई अहम शख्सियात ने इनको खराज तहसीन पेश किया है। लंदन के मेयर सादिक खान लिखते हैं कि कोफी अन्नान की मौत का सुनकर दुख हुआ। बतौर अक़वामे मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और नोबेल इनाम याफ्ता शख्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानी हकूक और मुख्तलिफ कौमों को करीब लाने में वक्फ कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं कि कोफी अन्नान एक कदावर आलमी लीडर और अमन, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के चैम्पियन थे। इसके साथ ही सरबीन अपने अख्ताम को पहुँचता है। सरबीन के आज के एडिटर थे अब्दुल वहाब रफीक और प्रोड्यूसर थी समरा फातिमा। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे राज नारायण स्वामी। इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे आमिर सिद्दीक। गज़नफर हैदर को तमाम सादिक से इजाज़त दें। आखिर में अहम आलमी ख़बरों का खुलासा नादिया सलमान पेश करेंगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए पाकिस्तान और तब्दीली के वादों के साथ हुकूमत में आई है, और अब जबकि
عمران خان نے اپنی 20 رکنی کابینہ کا اعلان بھی کر دیا ہے. حکومت کے اگلے 100 دن اس ضمن میں بہت اہم ہیں. مصر کے صدر نے انٹرنیٹ سے متعلق نئے قانون پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ملکی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھی جانے والی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا سکے گا. ایران کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی بحریہ نے پہلی بار مقامی سطح پر تیار کیے گئے دفاعی نظام کو بحری جنگی جہاز پر نصب کیا ہے اور کم فاصلے پر مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں بھی اضافہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں اقوام متحدہ کی موجودگی سے فلسطینی شہریوں کی بہتر حفاظت کی جا سکتی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.